بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 نومبر 2006 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام پوری نوع انسانی کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، امیر تنظیم کا یہ خطاب پچھلے جمعے کے خطاب کا دوسرا حصہ ہے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے سے جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے وہ اصل میں قرآن کا پیغام نو انسانی کے نام. اقبال کے اس شعر کو بنیاد سمجھ لیجئے کہ نو انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا میں نے تمہیداً ذکر کیا تھا، اب تو ماہ شوال بھی مکمل ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جس نے پورے اہتمام سے سورہ فاتحہ سے لے کر اور سورہ الف لام میم سے لے کر الناس تک پورا قرآن سنا تراویح میں. لیکن اللہ کا وہ میسج کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے جو اس نے اس قرآن میں دیا، اس سے ہم بے بہرا ہیں. بس سن لیا، زبان کی مغایرت ہے، اجنبیت ہے، وہ حائل ہے. کیا کہا اللہ نے، کن چیزوں پر زور دیا، دین کے تقاضے کون سے سامنے رکھے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے کیا دلائل دیے، کس کس طریقے سے سمجھایا، ہم اس میں سے کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام. اب قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں مختلف اسالیب، مختلف پیرایہ بیان، مختلف طریقوں سے اور ہر مثال کے ذریعے چیز کو واضح کیا، اپنے پیغام کو واضح کیا. ہمیں کوئی معلوم نہیں کون کون سے پیرایہ بیان اختیار کیے گئے، کون کون سے اسلوب استعمال کیے گئے، کیا کیا طریقے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے استعمال کیے. ہاں عربی متن ہم نے سنا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بھی خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، ثواب سے اجر سے انشاءاللہ کوئی محروم نہیں ہوگا. جو بھی خلوص سے آیا ہے، یہ وقت اس نے لگایا، قرآن کو سنا ہے، لیکن اس پیغام کو ہم سمجھ پائے یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے. چنانچہ اسی لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا کہ وہ پیغام ہے کیا، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، صرف اس امت مسلمہ کے لیے نہیں آیا، یہ پوری نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے. خالق کا پیغام ہے تمام مخلوق، تمام انسانوں کے نام، اور سب کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اس کی قدرت کے نمونے جا بجا پھیلے ہوئے ہیں. ذرا غور کرو، ان کو دیکھو گے، غور کرو گے تو فاطر فطرت جو ہے اس طرف تمہاری توجہ ذہن منتقل از خود ہوگا، اس لیے کہ اس کا علم اللہ نے تمہارے اندر ودیت کر رکھا ہے. الست بربکم قالوا بلا، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، ماحول کے زہریلے اثرات کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، وہ حقائق اوجل ہو جاتے ہیں. اجمالی طور پر اللہ کو ہر شخص جانتا ہے، ہر انسان کے اندر، وہ تو عہد کر کے آیا ہے، رب کو پہچان کر آیا. کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کی. تو بہر کیف وہ پیغام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے. پھر درجہ بدرجہ بالآخر وہ ہم تک بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پھر کیا پیغام ہے، وہ بھی بڑی تفصیل سے. اب ظاہر بات ہے کفار سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھو، حج کرو. حج کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ میں تو مشرکین کا داخلہ ہی ممنوع ہے. یہ تو بعد کے مطالبات ہیں. جو اللہ پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے اور اللہ کی اس کتاب ہدایت کو مان لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہادی اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی رسالت پر ایمان لے آئے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ بھی بہت تفصیلی خطاب ہے. کم سے کم یہ الفاظ تو آپ نے بار بار سنے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. ہم وہاں بھی آئیں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے اللہ کا خطاب، وہ کیا ہے، پیغام کیا ہے. اس پیغام کی ہمیں کوئی ضرورت بھی ہے یا بس پیغام ہے، آگے آ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں بھی پڑھا تو کوئی نقصان نہیں. ایک تو پیغام وہ بھی ہوتے ہیں نا، اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص شدید طور پر اس کا محتاج ہے، پوری نوع انسانی کو اس پیغام کی ضرورت ہے. ایک تو اس پہلو سے کہ زمین میں اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض. زمین کا چارج کس کو دیا ہے؟ انسان کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی بات آ گئی. خلافت تو ہمیں دے دی اور ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، تم نے کہا کرنا کیا ہے. ہماری ذمہ داری، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، معلوم کرے رب چاہتا کیا ہے. ہم نے اس زمین میں خلافت کرنی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. اور یہ تو مسئلہ زمین کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تو تمہارا پہلا پڑاؤ ہے، سفر حیات کا پہلا پڑاؤ، اصل منزل کچھ اور ہے. اور اس منزل میں دو طرح کا معاملہ ہوگا، کچھ لوگ کامیاب قرار پائیں گے، کچھ ناکام. اور وہ کامیابی یا ناکامی وہاں جا کر ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے سارا سپیڈ ورک ہمیں یہاں کرنا ہے، تیاری یہاں کرنی ہے. وہاں تو صرف رزلٹ اناؤنس ہوگا. اس دنیا میں کس طور پر ہم زندگی گزاریں، ہماری فکری صحت و سلامتی، اس کے لیے کیا اصول ہیں، علمی صحت و سلامتی کے کیا اصول ہیں، عملی صحت و سلامتی کے کیا اصول ہیں، تاکہ اس امتحان میں ناکامی سے، خسارے سے بچیں. یہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ رہنمائی. چنانچہ یہ پیغام اللہ نے جو کامل رہنمائی ہے، الہدا، دی گائیڈنس، یہ عطا کر دی ہے. اسی لیے خود قرآن کے نزدیک اللہ کے فضل اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، ویسے تو اور بھی بے شمار مظہر ہیں، انسانوں پر اس کے انعامات اتنے ہیں کہ ہم گننے لگیں تو اس کا احاطہ نہ کر سکیں، لیکن سب سے بڑا فضل یہ قرآن، یہ پیغام. تو ایک پیغام ہے، پڑھ لیا نہیں بھی پڑھا تو کیا بگڑتا ہے، یہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اسے جاننا، اسے سمجھنا اور اس گائیڈنس کو اختیار کرنا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ناگزیر. چنانچہ اس پیغام کے حوالے سے سب سے پہلے تو دعوت بندگی رب ہے. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اس پورے پیغام کا ایک خلاصہ آ گیا. ایک خلاصہ قرآن مجید کے آخری حصے میں سورۃ العصر کی شکل میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے قدر مفصل خلاصہ یہاں پر ہے. چنانچہ سب سے پہلے ہے دعوت بندگی رب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو، اے بنی نوع انسان، بندگی کرو، غلامی اختیار کرو، اپنے سر کو جھکا دو اس ہستی کے سامنے، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ مالک بھی ہے اور مالک حقیقی ہے. ایک تصور دنیا میں بھی غلامی کا ہوتا ہے، ایک شخص مالک بن جاتا ہے، ایک کو غلام بنا لیتا ہے، یہ مالک حقیقی نہیں ہے. مالک حقیقی کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس کی ملکیت، مولا حق، اس رب کی بندگی اختیار کرو. تمہارے سر پر کوئی سوار ہو جاتا ہے آقا بن کر، تم اس کے بھی مرضی کے تابع ہو جاتے ہو، جبرن ہو جاتے ہو. جب قرآن نازل ہوا اس دور میں تو پوری دنیا میں غلامی بڑی عام تھی، عربوں میں تو بہت ہی رواج تھا، آج بھی بڑی عام ہے، اس کی شکل ذرا بدل گئی، اب معاشی غلامی ہے، شکلیں بدلی ہیں. جبر، آپ کو فکری غلام بھی بنا دیا گیا ہے. یہ جو دیا گیا ہے الیکٹرانک میڈیا، جس کے بڑے خوبصورت بینرز آپ کو ملتے ہیں، 100 چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے کلیئر، بڑے ویوڈ، واضح، عمدہ تصویر کے ساتھ، بڑی معمولی قیمت پر. اس پرکشش آفر کو کون ٹھکرا سکتا ہے مجھے بتائیے. اور اس کے بعد آپ فکری طور پر، نظری طور پر ان کے غلام. بہر کیف مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس رب کی تمہیں بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ مولا حقیقی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا حق ہے، اور تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کی بندگی اختیار کرو. اور بندگی کی جب تفصیل آ رہی ہے تو اس میں ایمان باللہ سب سے مقدم ہے، توحید مقدم ہے، سب سے پہلے اس کو ایک رب ماننا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. یہ ایمان باللہ جڑ بنیاد ہے، کل ایمانیات کی اصل ایمان باللہ ہے. اسی لیے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مفسرین نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کس معنی میں نور ہے، کہ معرفت رب کے بغیر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اگر رب کو نہیں پہچانا تو تمہاری نظر چاہے 6x6 ہو، حقیقت میں تم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، کائنات کا مقصد کیا ہے، خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، انجام کیا، کچھ نہیں معلوم. ہاں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، جیسے رات کے وقت بلب جل رہا ہے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، کون سی چیز کس جگہ پر ہے، کرسی کہاں ہے، میز کہاں ہے، بیڈ کہاں ہے. لیکن لائٹ اچانک چلی جائے تو گھپ اندھیر. تو ایمان باللہ ہے جس سے کہ روشنی ملتی ہے، کائنات کے متعلق جو الٹیمیٹ کوسچنز ہیں ان کا جواب ملتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے, میں کون ہوں, میں کیوں پیدا کیا گیا, میری منزل کیا ہے, ان سب کا جواب اللہ پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. اشارہ دے دیا, اگر تو چوائس ہے تمہارے پاس, تم بندگی کرو یا نہ کرو, اس رب کی کرو یا کسی اور کی کرو, اختیار تو دے کر بھیجا نا انسان کو, اما شاکر و اما کفورا. لیکن بچاؤ کا اور عافیت کا راستہ صرف یہ ہے, ورنہ پکڑے جاؤ گے. اس دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لو, کوئی نہیں روکے گا تمہیں, اللہ کی طرف سے کھلی چھٹی ہے. لیکن اگر بچنا چاہتے ہو اور اپنا انجام بہتر کرنا چاہتے ہو تو صحیح راستہ سلامتی کا وہ عبادت رب, بندگی رب. لعلکم تتقون, ورنہ دنیا میں بھی مختلف بحرانوں کا شکار رہو گے, دنیا فساد کی آماجگاہ بن جائے گی, جیسے آج پوری دنیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ تو بڑا دلچسپ لطیفہ ہے کہ جو ہو کیا رہا ہے, دہشت گردی کے خلاف جو مہم شروع کی ہے امریکہ نے, سب سے بڑی دہشت گردی تو امریکہ خود کر رہا ہے, اور دنیا میں ہونے والی اصل دہشت گردی کو تو وہ خود سپورٹ کر رہا ہے جو نکلا ہے دہشت گردی کے خلاف مہم پر. سبحان اللہ, ساری دنیا اسرائیل کو دہشت گرد کہہ رہی ہے, امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ چلا ہے یہ بن کر, محافظ بن کر کے دنیا کو امن اور سکون اور شانتی ملنی چاہیے, دہشت گردی کا میں خاتمہ کروں گا. کون؟ جو سب سے بڑا سپورٹر ہے دہشت گردی کا اور جو خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے, تو امن و سکون کہاں سے آئے گا؟ سوائے فساد کے اور کوئی شے جنم نہیں لے سکتی. دنیا میں بھی اگر صحیح رستہ امن و امان, سلامتی, خوشحالی, انسانی اقدار کا فروغ, روحانیت کا فروغ, آپس میں ایک دوسرے سے محبت, بھائی چارہ, یہ الفاظ جو ہیں اب صرف ڈکشنری کا جز ہیں, ان کی حقیقت کہیں آپ کو نہیں ملتی. رحماء بینہم, ایک دوسرے کا ادب احترام, ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے پر اعتماد, ایک دوسرے سے حسن ظن, جس سے دنیا بھی جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے, جنت نمونہ بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی؟ اس راستے کو اختیار کرنے پر, ورنہ ظلم, فساد, بگاڑ, انتشار اور اس کے نتیجے میں انسان اعصابی مریض, یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وہی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنا دیا, وانزل من السماء ماء, وہی ہے جو بلندی سے پانی برساتا ہے بارش کی شکل میں, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اسی پانی کے ذریعے وہ اگاتا ہے, نکالتا ہے اسی زمین سے تمہارے لیے وہ میوے, ثمرات اور پھل اور سبزیاں اور اناج تمہاری روزی کے لیے. یہ سب کچھ وہ ہے عطا کرنے والا, رازق وہ ہے, یہ نظام اس کا بنایا ہوا ہے. میں نے اس حوالے سے اقبال کے چند شعر آپ کو سنانے کی کوشش کی تھی, وہ پوری نظم میں لے کر آیا ہوں. بڑی خوبصورتی سے اقبال نے اس بات کو لکھا ہے کہ الارض للہ, یہ زمین جس پر ہمارا دعویٰ ہے, آج دنیا کیا کہہ رہی ہے, یہ ہماری زمین ہے, ہمارا نظام چلے گا, کسی آسمانی ہدایت کو ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے, کیا ہوگا, ہماری پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ جائز ہے, سود کو اللہ نے بغاوت قرار دیا ہے, کیا ہو, ہمارا فیصلہ ہے, سن لو تم بھی اور سن لیں وہ بھی جو اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم ساری دنیا میں سود کو رائج کریں گے, زمین پر ہمارا اختیار. اقبال کہتے ہیں الارض للہ, زمین اللہ کی ہے, اس پہ جو بڑے خوبصورت اشعار ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. تم نے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ڈسکور کیا ہے، نظام بنانے والا کون ہے؟ کیا کسان جو ہے وہ گندم اگا رہا ہے؟ وہ تو بیج ڈال رہا ہے. اس بیج کو ایک گندم کا پودا بنانے والا کون ہے؟ اس بیج کے اندر پوٹینشیل کس نے رکھا ہے؟ کسان نے رکھا ہے یا تمہارے سائنسدانوں نے رکھا ہے؟ یہ سب کچھ کس کا کمال ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. یہ آپ کو معلوم ہے کہ زراعت کا سارا نظام یہ سورج کا محتاج ہے. اس زمین پر جو لائف پاسبل ہو سکی ہے اس میں سورج کا کتنا بڑا حصہ ہے، یہ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے. لیکن سورج کو اس کام پہ کس نے لگایا؟ آئنسٹائن نے لگایا تھا، نیوٹن نے لگایا تھا. یہ نور آفتاب، یہ سورج کی کرنیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون ان کو جنریٹ کر رہا ہے؟ کوئی ہے جو کلیم کرے میں کر رہا ہوں؟ خاک یہ کس کی ہے؟ اس مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے جیسے چیزیں اگ رہی ہیں، اسی کے پوٹینشیل ظاہر ہو رہے ہیں. یہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ یہ کس کی خلاقی کا نمونہ ہے؟ خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب. شاعری کے اندر جو خوبصورت استعارے اور تشبیہات ہوتی ہیں وہ سب جمع ہیں اس کے اندر. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سارا کتنے اہم فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو یہ غذا پہنچ رہی. دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں. دے خدایا سے مراد، کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ پرانی ہے، فارسی کی آمیزش ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. دے خدایا کہتے ہیں کسان کو، یا جاگیردار کہہ لیں اس سے آگے بڑھ کر. یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، تو سر اللہ کی. تو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بلندی سے وہ پانی برساتا ہے، نازل کرتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے تمہاری روزی کے سامان، میوے پھل اور سبزیاں اور اناج. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو مد مقابل نہ بنا لینا اللہ کا. اس ایک چھوٹے سے جملے میں شرک کی اصل حقیقت آ گئی. شرک کیا ہے؟ اللہ کا انکار شرک نہیں ہے. مشرکین سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو بھی اللہ کے برابر لا بٹھانا کسی اعتبار سے یہ شرک. اس کائنات میں اللہ کے سوا جو کوئی ہے وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے. خالق اور کل اختیار کا مالک صرف اللہ. اب اس کائنات میں کسی اور کے بارے میں سمجھنا، یہ بھی صاحب اختیار ہے، یہ میری دعاؤں کو سن کر قبول کر سکتا ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ رازق ہے، یہ ہے شرک. یہ گویا اللہ کے مد مقابل بنا لیا تم نے کسی کو، کسی کو اللہ کے برابر لا بٹھایا. ہرگز یہ کام نہ کرنا. مشرکین تو کرتے ہی تھے، یہ فنا جو ہے وہ بارش کی دیوی ہے، اور فنا جو ہے وہ رزق کا دیوتا ہے، اور ہندوستان میں بھی دیوی دیوتا، کوئی دولت کی دیوی اور کوئی کسی اور شے کی دیوی، اس کے پاس فلاں چیز کا چارج ہے اور اس کے پاس فلاں اختیار ہے، انہی سے مانگو، یہی ہے جو حاجت روا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل نہ ٹھہرانا. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. یہ کیوں کہا؟ انسانی فطرت اس بات کی گواہ ہے کہ کائنات کا مالک حقیقی ایک ہی، اور منطق بھی ادھر ہی آتی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ با اختیار ہوتے, معبود ہوتے, تو یہاں تو فساد بچ جاتا. اذن لذہب کل الہ بما خلق, ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنے اپنے جو مخلوق ہے اس کو لے کے الگ ہو جاتا اور پھر آپس میں رسہ کشی ہوتی. حالانکہ یہ کائنات کا نظام انتہائی حساس, انتہائی نازک اور اتنا عظیم نظام, جب تک کامل توافق نہ ہو, ہم آہنگی نہ ہو, ہارمنی نہ ہو, یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ نظام اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک اختیار اور ایک ارادہ ہے. بس توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس پہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مشرکین کا شرک تو تھا ہی نمایاں, اہل کتاب بھی شرک کر رہے تھے, اللہ کو تو مانتے تھے. ان کا شرک دو طرح کا ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے. ایک تو نصارہ کا شرک, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہی ہے مسیح ابن مریم, یا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے, ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے, یہ خالص شرک. تو چنانچہ قرآن نے اس کی بھی سخت مذمت کی ہے, یہ بھی تم نے بیٹا بنا دیا گویا اللہ کے مد مقابل برابر کا ایک بٹھا دیا لا کر, جبکہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے, سب بندے ہیں اس کے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے ہم پلہ کوئی نہیں. تو یہ ند بنانا جو ہے صرف مشرکین کا نہیں تھا, اہل کتاب کا بھی تھا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اتنی بڑی گستاخی, اللہ کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے, سب بندے ہیں. بل عباد مکرمون. ایک اور شرک بھی ہے ان کا جس کو قرآن نے نمایاں کیا. مسلمان امتوں کے اندر یہ شرک آ جایا کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کے مقابلے میں ایک رب بنا دیا, صاحب اختیار بنا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا. پوپ کو اتھارٹی دے دی گئی جس چیز کو چاہے حلال کرے, جس کو حرام کرے. یہ کہاں سے مل گئی اس کو اتھارٹی؟ علماء کا کام, دینی طبقات کا کام یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی تشریح کرے, وضاحت کرے. کسی شے کو حرام کرنا یا حلال کرنا اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا, یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں یا اس وقت جو ہمارے مفتی اعظم ہیں پرویز مشرف صاحب, وہ بتائیں گے کیا حق ہے, کیا غلط ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز, وہ جس کو چاہیں حلال کر دیں, یہ کیا ہے؟ رب کے مقام پر لے گئے انہیں, یہ اختیار صرف اللہ کا, مد مقابل بنا دیا. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لیا اللہ کے مقابلے میں, تو حاتم تائی کے بیٹے ابی عدی ابن حاتم جو ایمان لے آئے تھے, پہلے عیسائی تھے, ایمان لے آئے, غالباً انہی کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا. رب تو وہی ہے, علماء کو تو ہم رب نہیں مانتے, عیسائیوں نے کبھی نہیں کیا. تو فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں تو اسے حلال سمجھتے ہو، جس کو وہ حرام کر دیں یہ اختیار تم نے ان کو نہیں دے رکھا؟ کہا جی ہاں یہ ایسا تو ہے. فرمایا یہی ہے رب بنانا. علماء کون ہیں؟ ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ ہدایت آسمانی جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے نازل کی ہے وہ اس کی وضاحت اور تشریح کرنے والے ہیں. علماء کو خود اختیار نہیں ہے کہ کسی شے کو حلال یا حرام کریں. اور جہاں تصور یہ ہو جائے کہ فلاں شخص جو کہہ دے گا وہ حلال ہے اور فلاں جو ہے وہ جائز ہے، جیسے ہمارے ہاں پیری مریدی کا بھی ایک غلط تصور یہ ہے، وہ جو ایک بڑا مشہور شعر ہے حافظ کا، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغان گویت. اگر پیرے مغان یہ کہتا ہے کہ اپنے جانماز کو سجادے کو شراب میں ڈبولو تو کر گزرو، معاذ اللہ. اب یہ جو تصورات ہیں، شریعت سے بھی بالاتر ہے کوئی، یہ وہ شرک ہے کہ جو آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مد مقابل ٹھہرانے کے حوالے سے یہ ہے، حاکم کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں حاکم ہوں، سفید کو سیاہ کروں سیاہ کو سفید کروں، جو چاہے قانون بناؤں، یہ گویا اس نے خود کو اللہ کے مد مقابل کے طور پر پیش کیا ہے. اور اس قسم کے نظام کو ماننے والے عملی اعتبار سے شرک کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. کس کا نظام چلے گا؟ مسلمان تو ایک رب کی بندگی کرتا ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود ہے، اسی کا قانون، اسی کا آئین، اسی کی شریعت. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہر اعتبار سے بڑا. لیکن اگر اس نظام کے معاملے میں اللہ کے بجائے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی بجائے کسی اور نظام کو ہم اختیار کر لیں، گویا ہم نے کسی اور کو اللہ کا ند بنا دیا، مد مقابل بنا دیا، اس کے مقام پر لا بٹھایا. اسی لیے وہ بات آئی نا پھر سورہ مائدہ میں، وَبَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. وَبَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ احکامات اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں. اور ظالم قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں مشرک کو بھی کہتے ہیں. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں، باغی. تو یہ ہے کہ شرک صرف وہی نہیں کر رہے جو مشرکین تھے اور بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ لوگ کے جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے دعوے دار ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے پھر قرآن مجید میں جب اس کی وضاحت سامنے آتی ہے. اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت کا معاملہ. اللہ اور اس کی توحید سب سے پہلی بات، پوری نوع انسانی اس کو اختیار کرے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا حق ہے، وہی خالق و مالک ہے. اسی اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے اس خالق و مالک کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، اس امتحان میں جس میں تم ڈال دیے گئے ہو، مرضی تھی یا نہیں لیکن اب تو ہو، اللہ نے پیدا کیا، یہاں آ گئے، آنکھیں کھل گئیں یہاں پر، اس امتحان میں ہو، اس میں ناکامی سے خسارے سے کیسے بچنا ہے، اس کی رہنمائی بھی چاہیے. اس ساری رہنمائی کے لیے اللہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کا اجرا فرمایا. اللہ کو مانو اور اس رسالت کے انسٹیٹیوشن کو مانو. سورہ حج میں اس کے لیے جو آیت آئی ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی کسی ایک رسول کو منتخب فرماتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. اللہ تعالی کی یہ عادت نہیں یا سنت نہیں یا طریقہ نہیں کہ وہ ہر انسان سے خود کلام کرے، ہر انسان کو یہ بتائے کہ بھائی یہ ہدایت ہے، فردن فردن ہر ایک کے اوپر ہدایت نازل ہو رہی ہے، کتاب اتر رہی ہے، فرشتے بھیجے جا رہے ہیں ہر ایک کو بتانے کے لیے. نہیں، ایک نظام اس نے بنا دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ایک کا انتخاب فرماتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ایک کا. کیوں؟ تاکہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. ہدایت جو ہے وہ منتقل ہو مخلوق تک، انسانوں تک. فرشتوں میں سے تو آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا، حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. انسانوں میں مختلف اوقات میں مختلف نبی اور رسول آئے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ نبوت اور رسالت تو رہی ہے، آتے رہے ہیں ایسے لوگ، وقفے وقفے سے آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کا، نو انسانی کو پہنچایا ہے، عمر بھر اسی کام میں لگے رہے ہیں. حالانکہ اپنی جگہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے تھے، دنیا بنانے چلتے تو کیا کچھ بنا لیتے. یہی ایک کام، اور وہ سچے ایسے لوگ جن کا دامن کردار ہر داغ اور دھبے سے پاک، معصوم عن الخطا، رول ماڈل اپنے اس معاشرے میں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالی نے ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کی دعوت کو کوئی شخص کیوں مانے؟ بنیاد کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے، ابھی بھی آج کل آپ کو تجربہ ہوتا ہوگا، مجھے تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے مامور کر دیا، اشارے ہو گئے ہیں اوپر سے، اب اس امت کا کام جو ہے اصلاح کا میرے ذریعے ہوگا اور دین کا غلبہ میرے ہاتھوں ہوگا. آ جاتے ہیں چلے ہوئے، بھائی کوئی ثبوت؟ اب ایک عام شخص کھڑا ہو کے کہہ دے تو ثبوت تو مانگیں گے نا، مانگیں گے نا آپ. اس معاشرے میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو لوگ ثبوت طلب کریں گے. سب سے پہلا ثبوت جو ہوتا تھا اس معاشرے میں وہ خود اس رسول کا کردار، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، اس چھوٹی سی بستی میں میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، بچپن سے لے کر اور اب 40 سال کی عمر تک پوری زندگی ایک آئینے کی طرح تمہارے سامنے ہے. الصادق اور الامین کا لقب تم نہیں دیا ہے. اور ایک باطنی ثبوت سب سے بڑا کیا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان جب وحی کی دعوت اس تک پہنچتی ہے، وہ پیغام جب وہ سناتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. یہ سلیم الفطرت انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اندر سے بھی گواہی اٹھتی ہے اور ظاہری اس کا کردار، اس کا کیریکٹر. حضرت صالح کے بارے میں ان کی قوم نے شکوہ کیا تھا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، ہماری آنکھوں کا تارہ تھے اس سے پہلے، یہ کیا ہو گیا تمہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ گویا زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ تم واقعی ایک رول ماڈل تھے اب تک، ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھی تمہاری، ماننے پر مجبور ہوتے. لیکن سب لوگ اس درجے کے سلیم الفطرت نہیں ہوتے کہ سنتے ہی ان کا دل جو ہے فوراً پکار اٹھے، اور ان کی فطرت اتنی سلیم ہو کہ فوراً قبول بھی کر لیں. چنانچہ ثبوت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، خاص طور پر معترضین کو، ناقدین کو. اسی کے لیے پھر معجزے دیے جاتے تھے انبیاء کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو ساری بات سن کر فرعون نے جھٹلا دیا، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ چٹکیوں میں اڑا دیا، مذاق میں اڑا دیا ان کی بات کو. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اولو جئتک بشیء مبین، کیا تم میرا انکار کر رہے ہو جبکہ میں ایک بڑی واضح چیز کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، میرے پاس ایک معجزہ بھی ہے. اسے کہا پیش کرو پھر، اگر ہے کوئی ثبوت لاؤ. فاتی بھی ان کنت من الصادقین، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. چنانچہ انہوں نے فوراً وہ دو معجزے جو ان کو دیے گئے تھے وہ پیش کر دیے. یہ ثبوت بھی ہوتا ہے, انبیاء کو معجزات دیے گئے, وہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ حق ہے, اللہ کی طرف سے خصوصی تائید ان کو حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ ملا؟ یہ قرآن. چنانچہ اگلی آیت کیا ہے یہاں پر سورہ بقرہ کی, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کسی شک و شبہ میں ہو اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر, اس قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے, معاذ اللہ, تو اس کا ایک بڑا سادہ سا علاج ہے, چیلنج قبول کرو, فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کر کے لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو عاجز کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لے کر آئے تھے وہ ظاہراً لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی جادوگری ہے, ساحری ہے, اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ, درباریوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو بڑا ماہر فن جادوگر ہے. علاج کیا تھا؟ مقابلہ کرو دوسرے جادوگروں سے. جادوگروں پر یہ بات کھل گئی, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اب وقت ختم ہو رہا ہے. جب وہ مقابلہ ہوا اور قرآن مجید میں کم سے کم 6 دفعہ اس کا ذکر ہے, ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں جادو نہیں ہے. جادو کی حقیقت کیا ہے, اس کی لمٹس کیا ہیں, اس کی حدود کیا ہیں, یہ جادوگروں کو معلوم تھی. چنانچہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے. حضرت موسیٰ کو سجدہ نہیں کیا, آمنا برب موسیٰ و ہارون, ایمان لائے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر جس نے یہ موسیٰ کو یہ چیز عطا کی ہے, جس کی طرف موسیٰ بلا رہے ہیں کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں, ہم مان گئے اسے. چنانچہ اب یہ دعوت چیلنج کن کو دیا گیا؟ عربوں کو, جو ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں, گونگا زبان تو اللہ نے صرف ہمیں دی ہے, فصاحت و بلاغت, طلاقت لسانی, خطابت, باقی دنیا کو تو آتی نہیں, وہ تو ہمیں آتی ہے. قرآن نے اسی فیلڈ میں انہیں چیلنج کیا. یہ اتنا بڑا قرآن, 114 سورتیں جس میں ایک سورت 2.5 پاروں کے برابر بھی ہے, پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ ایسا قرآن لے آؤ. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے چیلنج پر زج کیا, انہیں کس طریقے سے درجہ بدل جا, ایسا ایک قرآن تم بھی لے آؤ, اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ, تمہارے ہاں کیا کمی ہے خطیبوں کی, بڑے بڑے جو ہیں شعراء کی, ایک سے ایک بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام کرنے والا, گفتگو کرنے والا, لاؤ. نہیں, کوئی جواب نہیں آیا. اچھا, ایسی 10 سورتیں بنا کر لے آؤ, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, اپنے پاس سے گھڑ کر 10 سورتیں لے آؤ. کوئی جواب نہیں, چلو ایک ہی سورت لے آؤ. یہ ہے زج کرنے کا, بالکل کارنر کر دی, اور وہ بالکل عاجز آ گئے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے قرآن کی فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت عربیت میں کہاں تک جا سکتی ہے, اور یہ تو اس سے بہت بیونڈ. ما ھذا قول البشر, بے اختیار پکار اٹھتے تھے جب قرآن کو سنتے تھے, یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. ہماری طرح نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ عربی جوڑ جاڑ کے جو ہے الفرقان کے نام سے پیش کر دی, ہمیں پریشانی ہو گئی کہ شاید یہ بھی کوئی وحی اترا یا نہیں. اس وقت جو مخاطبین تھے وہ سب اہل عرب تھے, زبان دان تھے, انہیں معلوم تھا کہ قرآن کیا شے ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس میں ہے ہی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اب چیلنج کریا, اگر تم نہیں کر سکو ایسا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, میرے اور آپ کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ کیا تین آیتوں کی کوئی صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے تھے سارے مل جل کر؟ ان آتینا کل کوثر کے مقابلے پہ بھی کچھ نہیں لا سکتے تھے، لیکن قرآن نے کہا ہرگز نہیں کر سکتے اور واقعی نہیں کر سکتے۔ تو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، پھر ڈرو اور بچو اس آگ سے جو جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی، اب اس قرآن کو اور صاحب قرآن کو اگر نہیں مانو گے، کفر کرو گے، تو پھر اس جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے، وہ کافروں کے لیے، منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی جبر نہیں ہے، مانو نہ مانو، لیکن انجام ابھی سے سوچ لو، بعد میں نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی آیت میں رسالت کا بیان بھی آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت بھی آ گئی، اور اس کے نتیجے کے طور پر آخرت کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ یہی دنیا کل زندگی نہیں ہے، اصل میں تو وہ ہوگی، اور وہ آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، منکرین کے لیے۔ ابھی رسالت کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو اور بھی کرنی تھی، انشاءاللہ آئندہ چلے گی۔ خاص طور پر اہل کتاب کا مسئلہ، وہ تو کہتے ہیں ہم رسالت کو مانتے ہیں، بس محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو نہیں مانتے، سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں آج کل بھی بڑے مغالطے دیے جا رہے ہیں، ہمارے دانشور لگے ہوئے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اس معاملے میں بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو اللہ کی نگاہ میں کافر ہو، چاہے اس سے پہلے کتنے ہی رسولوں اور کتنے ہی آسمانی صحیفے کو مانتے۔ رسالت محمدی کا اقرار اب تمہیں کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ جو انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے ہوگی۔ توہین، یہ جو بل پر بھی کچھ بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں صرف توجہ دلا کر آگے گزر جاؤں گا۔ آج یہ حکومت نے جو تحفظ حقوق نسواں بل پیش کیا ہے، اس کا علمی اعتبار سے بڑا عالمانہ خوبصورت تجزیہ اور پوسٹ مارٹم کیا ہے مفتی تقی عثمانی نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے ایک زمانے میں، وفاقی شریعہ عدالت کے جج رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا بڑے عرصے تک اس کے جج رہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں جو اس کا اصل پوسٹ مارٹم ہے وہ کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ جنگ اخبار میں کل اور آج دو قسطوں میں ان کا مضمون آیا ہے، بلکہ ابھی جاری ہے، لیکن مین حصہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور میں ایک اصولی بات آپ کو بتا چکا ہوں، کیا چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جو نبوت کے علوم نبوت کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جو علم دین سینہ بسینہ چلا ہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل استفادہ کرتے ہوئے وہ دین یہاں تک پہنچا ہے، جو اس سلسلے کی کڑی ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، وہ ہیں جو اصل میں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بتائیں کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کے جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے بقیہ ادھیڑنے کے لیے، ان کے حوالے سے بھی اگرچہ ایک بڑا آنکھیں کھولنے والا مضمون حامد میر کا بھی آیا ہے کل کے جنگ میں، کہ ہم کتنا ہی امریکہ کو خوش کر لیں اس طریقے سے اپنی روشن خیالی اور رواداری، ماڈریشن اور انلائٹنمنٹ کے ذریعے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں جہاد اور قتال کے ان تصورات کی، اور وہ فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ بھی اگر اس قرآن کو مانتے ہیں تو ہماری نظر میں دہشت گرد ہیں، اس لیے کہ اس قرآن میں تو جہاد و قتال کی بات آئی ہے، یا تو وہ صاف صاف انکار کریں اس قرآن کے ماننے سے۔ حامد میر صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں اس کانفرنس میں لاس ویگاس میں موجود تھا، اور میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن کو انکار کرتے ہو، اگر کرو گے تو ہم تمہیں روشن خیال مانیں گے، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے تم سے کسی روشن خیالی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں کسی قیمت پر اس قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کانفرنس کا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ حدود آرڈیننس پاس ہو گیا یا مسلمانوں کے اندر اقدار جو ہیں وہ بگاڑی جا رہی ہیں، ایک نیا دین لایا جا رہا ہے روشن خیالی کے عنوان سے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہتر قدم ہے، لیکن اصل منزل یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص قرآن کا انکار نہیں کرتا، آپ سمجھ لیں دنیا سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. وہ پوٹینشیل دہشت گرد ہے جو قرآن کا انکار نہیں کرتا. چنانچہ آج کے ہمارے جو ہیں یہ دانشور جو اس چکر میں ہیں، وہ فی الحال سنت کا اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اب انہیں آگے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. چنانچہ یہ بل جو آیا ہے اس میں حدیث اور سنت کا واضح انکار ہے، ثابت کیا انہوں نے. زنا بالجبر، اس کو سرا سے زنا کی فہرست سے نکال دیا حدود کی، کہ صرف اس کا اطلاق ہوتا ہے جب باہمی رضامندی سے دو افراد یہ کام کر رہے ہیں. قرآن مجید میں جو حدود آئی ہیں، سزا آئی ہیں، اس کا تعلق اس سے بالجبر سے ہے ہی نہیں. حالانکہ عقل بھی مانتی ہے کہ وہ جو بالجبر کرنے والا مرد ہے وہ تو عام زانی سے بھی بڑا مجرم ہے، اور بے شمار احادیث انہوں نے کوٹ کی ہیں. جب ایسے واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رجم کیا، خاتون کو چھوڑ دیا. تو اس کو جو ہے وہ زنا کی تعریف سے نکال دینا، زنا بالجبر کو، یہ قرآن و سنت کے صریحاً خلاف. اسی طریقے سے زنا بالرضا جو ہے اس میں بھی انہوں نے ایسی تخفیف کر دی ہے اس سزا کی، اس کی جو شکل بنائی ہے، چار گواہ نہ ہوں، اب دو گواہ ہوں، اس لیے کہ جب تک چار گواہ پورے نہ ہوں حد نافذ نہیں ہو سکتی. لیکن اسلامی شریعت میں اس سے اگر اس سے کم تر شواہد ہوں تو اس کے حوالے سے تعزیر ہو سکتی ہے، سزا دی جا سکتی ہے، حد نافذ نہیں ہوگی. شارٹ آف دیٹ حد کوئی نہ کوئی سزا جو ہے اسلامی قانون دے سکتا ہے. تو اب تک ایسے لوگ کہ جن پر پوری طرح ثابت نہ ہو لیکن شواہد اور قرائن سارے مل جائیں کہ زنا ہوا ہے، اس میں 10 سال سزا تھی، اسے 5 سال کر دیا، اور اس کے جو ہے وہ مزید اس میں سہولتیں فسیلیٹیٹ کر دیا، اور اسے کوگنیزیبل جرم سے نکال دیا ہے. قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، یہ سٹیٹ کے خلاف ہے، براہ راست کورٹ میں جائے گا اس کے خلاف فیصلہ، اور اس کی شرطیں اتنی سخت لگا دی ہیں کہ گویا لائسنس مل گیا آپ لوگوں کو. یہ سارا کام ظاہر بات ہے کہ امریکہ نے اگر شاباش دی ہے کہ ہاں تم نے ایک اچھا کام کیا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تم نے دین کے دھجیاں بکھیر دی ہیں، تبھی وہ خوش ہو رہے ہیں. اسلامی شریعت کے ساتھ وہ سلوک کر دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. بہر کیف ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں بھرپور، اور ہمارے نزدیک نہ پرویز مشرف مفتی ہیں، نہ شوکت عزیز، اور نہ ہمارے کوئی وزیر اعلی. قرآن و سنت کی تشریح کا حق صرف مستند علماء کو ہے، اور وہ سب ایک زبان کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. لہذا آپ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے دنیا میں تو چھوٹ ہے، ایک شخص کو بھی چھوٹ ہے، حکومت کو بھی چھوٹ ہے، اللہ کا انکار کر دے، جو مرضی کرے، شیطانی عمل کرے اور وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بڑی بڑی گستاخیاں ایک شخص بھی کر سکتا ہے، حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو کبھی بھی لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ ہاں ٹھیک کر رہے ہیں. جو غلط ہے اسے غلط کہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. اللہ نے اگر مسلمانوں میں پیدا کیا ہے تو اس کا شکر ماننے کا لازمی اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے واقعی قرآن و سنت کو خود بھی اپنی زندگی میں اور اپنے اس ملک میں نافذ اور قائم کریں. یہ اس کے شکر کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.